السلام علیکم، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں جو وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پاکستانی فورسز کی فضائی کاروائیوں میں کم از کم 18 مشتبہ شدت پسند ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر۔
ماہ محرم کا آغاز، سخت سیکورٹی انتظامات کے علاوہ درجنوں مذہبی شخصیات کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ہدایت بھی جاری۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
متحدہ قومی موومنٹ کا یوم سیاہ، کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین۔ تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
دہلی کے مشرقی علاقہ ترلوک پوری میں فرقہ وارانہ تصادم، 19 افراد زخمی، حالات کشیدہ، دفعہ 144 نافذ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، مصر کے صدر کا کہنا ہے کہ جزیرہ نما صنائے میں فوجی چوکی پر کیا گیا حملہ غیر ملکی فنڈز کے ساتھ کی جانے والی کارروائی تھی، اور جو عناصر اس نوعیت کے حملے کرتے ہیں انہیں پھانسی دینا چاہیے۔ اور شام میں انسانی حقوق کے علمبردار گروپ کا کہنا ہے کہ وسطی صوبے ہومس میں ہفتے کو دیر گئے سرکاری افواج کے فضائی حملوں میں کم سے کم 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ محرم کا آغاز ہوتے ہی پاکستان میں حکام نے درجنوں سنی اور شیعہ علماء کو ایسے لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جو امن کے لیے خطرہ خیال کیے جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں پولیس نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کو پولیس کو اپنی نقل و حرکت سے آگاہ رکھنے کی پابندی کرنا ہوگی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیلات سنیے۔
پاکستان میں اتوار کو شروع ہونے والے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل تو پہلے ہی دی جا چکی ہے، لیکن حکام نے شیعہ اور سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے درجنوں علماء کو امن و امان کے لیے ممکنہ خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کی نقل و حرکت اور تقاریر پر نظر رکھنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ پاکستان میں محرم کے دوران شیعہ برادری کے ماتمی جلوسوں اور مجالس کے موقع پر ماضی میں بھی ناخوشگوار واقعات پیش آ چکے ہیں، اور اس مہینے کے پہلے 10 روز میں فرقہ وارانہ تصادم کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ گزشتہ سال یوم عاشور پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی کے راجہ بازار میں ایک ایسے ہی فرقہ وارانہ تصادم میں 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ مشتعل افراد کی طرف سے نظر آتش کی گئی املاک کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہوا۔ صورتحال اس حد تک کشیدہ ہو گئی تھی کہ علاقے میں کرفیو نافذ کرنا پڑا۔ حکام کے بقول اسلام آباد میں 23 کے قریب مذہبی شخصیات کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معمولات اور نقل و حرکت سے پولیس کو آگاہ رکھیں گے۔ ملک بھر میں امام بارگاہوں کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کے علاوہ کسی بھی طرف سے منافرت پر مبنی تقاریر پر نظر رکھنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن مجلس وحدت المسلمین کے ایک اعلیٰ عہدیدار اور نامور شیعہ عالم دین علامہ امین شہیدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صرف 10 روز کے لیے ایسے اقدامات سے فرقہ وارانہ کشیدگی کم کرنے میں دیرپا کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔
یہ جو شدت پسند عناصر ہیں، ان شدت پسند عناصر کو روکنا سارے سال کی ذمہ داری ہے ریاست کی، صرف ان 10 دنوں کی نہیں۔ دوسری بات، جو مسالک کے درمیان اختلافات پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کی زبان بندی پورے سال میں ضروری ہے تاکہ ان ایام میں، چاہے وہ محرم ہو یا ربیع الاول ہو، ان دونوں مقدس مہینوں میں ان کی پورے سال کی کاوشوں کا نتیجہ نکل آتا ہے۔
گزشتہ ہفتے ہی پاکستان میں قانون سازی کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے قائم اعلیٰ ترین مشاورتی کونسل یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ملک میں نفرت انگیز مواد اور تقاریر پر پابندی عائد کی جائے اور اس قانون کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی دارالحکومت نئی دلی کے مشرقی علاقے ترلوک پوری میں فرقہ وارانہ تصادم میں 19 افراد زخمی ہونے کے بعد وہاں صورتحال کشیدہ ہے۔ پولیس کی بھاری تعداد علاقے میں تعینات کر کے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ سنیے۔
دہلی کے مشرقی علاقے میور وہار کے ترلوک پوری میں جمعرات کی شب میں دیوالی کے موقع پر ہونے والے فرقہ وارانہ تصادم کے نتیجے میں علاقے میں زبردست کشیدگی ہے۔ بڑی تعداد میں سریع الحرکت فورس اور پولیس کے جوان تعینات ہیں اور دفعہ 144 نافذ ہے۔ جمعرات کی شب اور پھر ہفتے کے روز ہونے والے تصادم میں پولیس کے 13 جوانوں سمیت 19 افراد زخمی ہیں، جن کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق زخمیوں کی تعداد 35 ہے۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس اجے کمار نے بتایا کہ صورتحال کشیدہ مگر قابو میں ہے، کسی تازہ واردات کی اطلاع نہیں ہے۔ پولیس نے کم از کم 70 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہنگامے کے دوران متعدد دکانوں اور گاڑیوں کو نظریں آتش کر دیا گیا، مشتعل بھیڑ کی طرف سے فائرنگ کی بھی خبریں ہیں۔ ایک سینئر پولیس عہدیدار نے بتایا کہ متعدد افراد کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے، علاقے میں تلاشی کی مہم زوروں پر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دیوالی کی شب میں ایک پلاٹ پر بعض افراد شراب پی کر ہنگامہ کر رہے تھے، جس پر دوسرے فرقے کے لوگوں کے ساتھ تصادم ہوا۔ اس واقعہ کے بعد بہت سے خاندان، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ باہر سے آنے والوں کی زبردست چیکنگ کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں نے شکایت کی ہے کہ پولیس ایک طرفہ طور پر کارروائی کر رہی ہے اور صرف ان کی گرفتاری ہو رہی ہے، جبکہ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں اور صرف قصورواروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ نے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کرے اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کرے۔ انہوں نے پولیس کو الرٹ رہنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ کانگریس اور بی جے پی سے وابستہ مقامی سیاستدانوں نے اس تصادم کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستانی فوج نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ افغان سرحد کے قریب قبائلی علاقے میں فضائی حملے کر کے 18 عسکریت پسند ہلاک کر دیے گئے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہفتے کی رات خیبر ایجنسی میں یہ فضائی حملہ طالبان اور اس علاقے میں پناہ لینے والے ایک اور عسکریت پسند گروپ لشکر اسلام کے خلاف کیا گیا۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پاکستانی فورسز نے کم از کم 18 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق ہفتے کو دیر گئے تحصیل باڑہ میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو جٹ طیاروں کی مدد سے نشانہ بنایا گیا۔ فضائی کارروائی میں کم از کم 18 شدت پسند ہلاک اور ان کے زیر استعمال گولہ بارود کا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ یہ تازہ کارروائی اس قبائلی علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف گزشتہ ہفتے شروع کیے گئے آپریشن خیبر ون کا حصہ تھیں۔ پاکستانی فوج نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں 15 جون سے ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے، جس میں اب تک 1100 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ قبائلی علاقوں میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ اس کارروائی کی وجہ سے شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بہت سے عسکریت پسند ملحقہ خیبر ایجنسی میں بھی جا چھپے ہیں، جبکہ یہاں پہلے سے شدت پسندوں کے مختلف گروہوں نے اپنی آماجگاہیں بھی قائم کر رکھی تھیں۔ شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد سے ملک میں مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال ماضی کی نسبت قدرے بہتر ہو چلی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں ایک بار پھر تشدد کی لہر میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور مختلف شہروں میں بم دھماکوں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر ہلاکت خیز حملے ہو چکے ہیں۔ حکام ان واقعات کو شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خیبر ون آپریشن میں بھی اب تک 3 درجن کے لگ بھگ شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ تحصیل باڑہ سے دور افتادہ وادی تیرہ میں چھپے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ یہاں کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ اب تک ہزاروں افراد نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر مقیم ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل شمالی وزیرستان میں بھی فوجی آپریشن کی وجہ سے تقریباً 6 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، جو بنوں کے قریب عارضی کیمپ کے علاوہ دیگر علاقوں میں اپنے رشتہ داروں اور کرائے کے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں سے صاف کیے جانے والے علاقوں میں لوگوں کی واپسی جلد شروع ہو جائے گی، لیکن ان کے بقول کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے یہ عمل جلد بازی میں شروع نہیں کیا جائے گا۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور آئیے اب آپ کو کھیلوں کی خبریں کچھ سنواتے ہیں۔ دبئی میں کھیلے جانے والے کرکٹ میچ کے 5ویں اور آخری روز پاکستان نے آسٹریلیا کو 221 رن سے شکست دے دی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
اتوار کو دبئی میں کھیلے جانے والے میچ کے 5ویں اور آخری روز آسٹریلیا کو جیت کے لیے 379 رنز درکار تھے اور اس کی 6 وکٹیں باقی تھیں، لیکن پاکستانی اسپنرز کی شاندار بالنگ کی وجہ سے اوپر تلے آسٹریلیا کی 3 وکٹیں گر گئیں۔ اسمتھ نے پاکستانی بالروں کے سامنے کچھ مزاحمت کی، لیکن یہ زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئی اور وہ 55 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ مچل جانسن نے بھی 61 رنز بنائے، لیکن وہ بھی یاسر شاہ کی گیند پر اسٹمپ آؤٹ ہوئے۔ ہدف کے تعاقب میں پوری آسٹریلوی ٹیم 216 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
Is it out? No, there's a shake of the head. No, he has given it.
پاکستان کی طرف سے ذوالفقار بابر نے 5 اور اپنے کریئر کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے یاسر شاہ نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ عمران خان کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ 15 سالوں میں یہ دوسری مرتبہ ہے کہ پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دی اور رنز کے لحاظ سے بھی پاکستان کی یہ اب تک کی سب سے بڑی فتح ہے۔ یہ فتح پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے بھی بہت اچھی ثابت ہوئی کیونکہ آسٹریلیا کے خلاف متحدہ عرب امارات میں اس سے قبل کھیلے گئے T20 اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، جس پر انہیں خاصی تنقید بھی برداشت کرنا پڑی۔ یونس خان نے اس میچ کی دونوں اننگز میں سینچریاں سکور کیں اور وہ ٹیسٹ میچوں میں سب سے زیادہ یعنی 26 سینچریاں بنانے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔ انہیں میچ کا بھی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آسٹریلیا کے خلاف ایک روزہ میچوں کے لیے ٹیم میں شامل نہ کیے جانے پر یونس خان خاصے نالاں اور دل گرفتہ تھے، لیکن ٹیسٹ میچ میں اپنی کارکردگی پر وہ مطمئن دکھائی دیے۔ میچ کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
پہلے تو میں بہت بہت تھینک یو کروں گا یہاں پہ کہ جس طرح میرے فالوورز نے مجھے سپورٹ کیا اور جتنے بھی بیک ہوم میں پاکستانی تھے انہوں سب نے مجھے سپورٹ کیا۔ اور ایک ٹائم پہ ایسا تھا کہ میں نے خود بھی کہا کہ میں نہیں جاتا ہوں، لیکن پھر یہ ہوا کہ مجھے لگا یہ، اور جس طرح میری فیملی نے میرے فرینڈز نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ جانا چاہیے، ریکارڈ بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایسی پرفارمنس بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان آپ جیت جائے۔ تو میں خیال سے میں نے یہی سوچا، میں نے کہا اس سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اگر میں میری وجہ سے میرا ملک جیتے، میرا پاکستان جیتے، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔
پاکستان کی طرف سے اس میچ میں احمد شہزاد اور سرفراز احمد نے بھی سینچریاں سکور کیں۔ پاکستان نے اس میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی پہلی اننگز میں 454 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں آسٹریلیا 303 رنز بنا سکا۔ دوسری اننگز پاکستان نے 286 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ پر ختم کر دی تھی اور جیت کے لیے آسٹریلیا کو 438 رنز کا ہدف دیا تھا، جس کے جواب میں وہ صرف 216 رنز بنا سکا۔ سیریز کا دوسرا اور آخری میچ 30 اکتوبر کو ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مصر کے صدر فتح السیسی کہتے ہیں کہ جزیرہ نما سینائی میں ایک فوجی چوکی پر کیا گیا حملہ غیر ملکی فنڈز کے ساتھ کی جانے والی کارروائی تھی، اور جو عناصر اس نوعیت کے حملے کرتے ہیں انہیں پھانسی دے دینا چاہیے۔ اس حملے میں 30 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ مسٹر فتح السیسی نے ہفتے کے روز کہا کہ ان کا ملک غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ برسرے پیکار ہے جو مصر کو نقصان پہنچانے کے در پے ہیں۔ مصر کے صدر فتح السیسی نے کہا ہے کہ مصر اپنی بقا کے لیے جنگ لڑا ہے۔ مصر اپنی بقا کے لیے جنگ لڑا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مصر کے عوام کو ہر صورت متحد ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس حملے کے اثرات قبول کرتے ہوئے غم و غصہ محسوس کریں، لیکن ہمیں اس بڑی سازش کی جہتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اس وقت درپیش ہے۔ جزیرہ نما سینائی میں جمعے کے روز الگ الگ چوکیوں پر کیے گئے حملوں میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی آخری رسومات کے موقع پر سوگواروں نے صدر سیسی کے اس وعدے کی حمایت کی کہ عسکریت پسندوں کے خلاف انتہائی اقدام اٹھائے جائیں گے۔ مصر کے ایک شہری حسن عبدالسالم کہتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہے، ہمارے بچے ہلاک ہو رہے ہیں، ہم روزانہ شہیدوں کو دفن کر رہے ہیں، میں اپنے صدر کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ صورتحال سے مضبوطی سے نمٹیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ انصاف نہیں۔ مصر نے شمالی اور وسطی جزیرہ نما سینائی میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی صورتحال کا نفاذ کر دیا ہے، اور 2 دہشت گرد حملوں کے بعد غزہ کے ساتھ ملحق رفاح کی سرحدی چوکی کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ابھی کسی کی طرف سے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی، لیکن مصر میں انتہائی فعال گروپ سولجرز آف ایجپٹ پہلے اس نوعیت کے حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے۔ ان میں اس ماہ کے شروع میں قاہرہ میں ہونے والا حملہ بھی شامل ہے، جس میں 12 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ شام کے ایکٹیوسٹ کا کہنا ہے کہ کوبانی شہر میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں اور کرد جنگجوؤں کے درمیان 6 ہفتے سے جاری لڑائی میں 800 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ لڑائی ترک سرحد کے جنوب میں واقع شام کے شہر کوبانی پر کنٹرول کے لیے کی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ تقریباً 500 جہادی اور 300 سے زائد کرد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ان 550 یا زائد ہلاکتوں کے علاوہ ہیں جو امریکہ کی قیادت میں کیے گئے فضائی حملوں میں ہوئیں۔ ان میں سے بیشتر اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو تھے۔ گروپ کے مطابق 21 شہری بھی زمینی لڑائی میں ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ شام میں انسانی حقوق کے علمبردار ایک گروپ نے بتایا ہے کہ وسطی صوبے ہومس میں ہفتے کو دیر گئے سرکاری افواج کے فضائی حملوں میں کم سے کم 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اتوار کے روز بتایا کہ تلبیسا قصبے میں فضائی حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں 10 بچے اور 6 عورتیں بھی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 16 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ وائر میں فضائی حملوں میں 6 افراد ہلاک ہو گئے جن میں 3 رشتے دار تھے۔ لبنان کی فوج نے بتایا ہے کہ شمالی شہر ٹریپولی میں مسلح افراد کے ساتھ شدید لڑائی میں اس کے کم سے کم 3 فوجی ہلاک ہو گئے۔ رائٹرز خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ لبنان کی افواج نے ہفتے کے روز مسلح افراد پر راکٹ داغنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیے اور سہپہر کو ان کے ٹھکانوں تک پہنچ گئیں۔ فوج نے کہا کہ لبنانی فوجیوں نے کچھ مسلح افراد کو گرفتار کر لیا لیکن دوسرے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ مسلح افراد کے قبضے سے ہتھیاروں اور اسلحے کے بڑے ذخائر پر قبضہ کر لیا گیا۔ ٹریپولی میں سنی اور شیعہ عسکریت پسندوں کے درمیان اکثر جھڑپیں ہوتی ہیں۔ سنی ہمسایہ شام میں باغیوں کی حمایت کرتے ہیں جبکہ شیعہ شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے طرفدار ہیں۔ شیعہ حزب اللہ نے مسٹر اسد کے فوجیوں کی مدد کے لیے جنگجو بھی بھیجے ہیں۔ اور یوکرین میں ووٹر نئے پارلیمان کے لیے ارکان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اتوار کو ہونے والے یہ انتخاب ماسکو کی پشت پناہی رکھنے والے لیڈر وکٹر یناکوویچ کے فروری میں اقتدار چھوڑنے کے بعد پہلے پارلیمانی انتخاب ہیں۔ وکٹر یناکوویچ کے ملک چھوڑنے کے نتیجے میں صدر پیٹرو پوروشینکو کے تحت یورپ نواز قیادت سامنے آئی۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتھا پاور ایبولا سے متاثرہ مرکزی ملکوں کا دورہ کر رہی ہیں تاکہ دوسرے ملکوں کو مزید اقدام اٹھانے پر مائل کیا جائے۔ پاور گنی، لائبیریا اور سیرا لیون جائیں گی اور اس مرض کا مقابلہ کرنے والے افراد سے ملاقات کریں گی اور ایبولا رابطہ مرکز میں رکیں گی، جبکہ اعلی سرکاری حکام کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ ٹیونس میں رائے دہندگان پارلیمنٹ کے ارکان کا چناؤ کر رہے ہیں۔ اس انتخاب کو عرب سپرنگ کہلانے والی بغاوتوں کے نقطۂ آغاز والے ملک میں جمہوریت کی تشکیل کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ٹیونس پہلا شمالی افریقی ملک تھا جہاں 2010 میں ایک عوامی بغاوت میں حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے وہاں نسبتاً امن ہے۔ اس بغاوت میں سابق عامر زین العابدین بن علی کا اقتدار ختم ہوا، اتحاد پر مبنی حکومت بنی اور عبوری صدر کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ تاہم بغاوت کے بعد تبدیلی کی سست رفتار اور جاری اقتصادی مسائل کی وجہ سے کچھ بے اطمینانی رہی ہے۔ انقلاب کی ایک جزوی وجہ ملازمتوں اور روزگار کا فقدان بھی تھا۔ پھر بھی ٹیونس میں جمہوری منتقلی کا عمل جاری ہے جبکہ عرب سپرنگ کا سامنا کرنے والے دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہو پایا۔ مزید تفصیلات اسد حسن کی اس رپورٹ میں سنیے۔
اتوار کے انتخابات میں ٹیونس کے شہریوں کے سامنے امیدواروں کی کمی نہیں ہے۔ 217 پارلیمانی نشستوں کے لیے 100 سے زیادہ پارٹیوں کے 13,000 کے قریب امیدوار موجود ہیں۔ سال 2011 سے امیدواروں اور پارٹیوں کی ایک بڑی تعداد میدان میں ہے۔ یہ وہ سال تھا جب مطلق العنان حکمران زین العابدین بن علی کا اقتدار انقلاب کے نتیجے میں اکھاڑ پھینکا گیا تھا۔ اس انقلاب نے پورے عرب خطے کو متاثر کیا تھا۔ گزشتہ سال جب ٹیونس میں پہلے آزادانہ اور شفاف انتخابات ہوئے تو شہریوں میں خوشی اور تفخر کا سامان موجود تھا۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈالا تھا، لیکن آج سڑکوں پر شہریوں کا مزاج مختلف ہے۔ ٹیونس سے بات چیت کرتے ہوئے سیاسی تجزیہ کار حمادی عدیسی کا کہنا ہے کہ ٹیونس کے بہت سے شہریوں کے لیے انتخابات ایک مرکزی مسئلے کے گرد گھومتے ہیں۔
جابز
یعنی روزگار روزگار اور روزگار۔ کوئی شخص اس ملک میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ ٹیونس کے لوگ بذات خود سرمایہ کاری نہیں کر رہے اور نہ ہی غیر ملکی۔ اور پھر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، املاک کا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن روزگار توقعات کا بنیادی نقطہ ہے۔ سال 2011 کے انقلاب کے بعد ٹیونس کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے اور ملک کی اہم سیاحتی صنعت کو بھی بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ اینتھنی ڈارکن یورپین کونسل آن فارن ریلیشن سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیونس کے شہریوں کی فکر مندی کا جواز سمجھ میں آتا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ رائے عامہ کے جائزے متواتر یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیونس کے بہت سے شہری اس چیز سے مطمئن نہیں ہیں جو جمہوریت ان کے لیے اب تک لے کر آئی ہے۔ ٹیونس کے عوام اس بات سے بھی بہت پریشان ہیں کہ مسلمان عسکریت پسندوں کی کاروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ ترین مثال میں گزشتہ جمعے کو سیکیورٹی فورسز نے دارالحکومت سے باہر ایک اسلامی گروپ کے ساتھ تنازع کے بعد 6 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ انتخابات میں حصہ لینے والی دو مرکزی جماعتیں تیونس کے مسائل کے حل کا وعدہ کر رہی ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. اسلامسٹ انہدا ایک اعتدال پسند مذہبی جماعت ہے جبکہ ندا تیونس ایک نئی سیکولر جماعت ہے. اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو سابق بن علی حکومت میں شامل رہے ہیں. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اسلام پسند اتوار کو ہونے والے انتخابات میں فاتح بن کر ابھرتے ہیں یا سیکولر. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کوئی بھی جماعت فیصلہ کن برتری حاصل نہیں کر پائے گی اور ایک اور اتحادی حکومت تشکیل پائے گی. تاہم تیونس کے زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ان کی زندگیوں میں بہتر تبدیلی لے کر آئے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور رپورٹوں میں پہلے واشنگٹن ونڈو آپ کو سنواتے ہیں. امریکی خفیہ ایجنسیوں کی صلاحیتوں کے بارے میں خدشات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. صدر براک اوباما کے اس بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا جب انہوں نے کہا کہ خفیہ ایجنسیوں نے اسلامک اسٹیٹ کی قوت کا صحیح تعین نہیں کیا. جیف سیلڈن کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے.
ترکی کی سرحد سے متصل شام کے قصبے کوبانی میں امریکی اور اتحادی طیارے اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں کو بمباری کا نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ گروپ کی پیش قدمی کو روک سکیں. لیکن اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند پھر کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ عراق میں کرتے تھے، اور اس سے بغداد کے شمال میں واقع قصبوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے. جیسے جیسے اسلامک اسٹیٹ زور پکڑتی جا رہی ہے تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے تمام تر انٹیلیجنس ذرائع کے باوجود امریکہ کیسے ان کی قوت میں اضافے کو نہیں دیکھ سکا. اس بارے میں بات کرتے ہوئے فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز سے وابستہ اور سی آئی اے کے مشرق وسطی سے متعلق امور کے سابق ماہر رویل مارک گریکت کے خیال میں اسلامک اسٹیٹ کے متعلق اندازہ لگانے میں مسئلہ انٹیلیجنس کا نہیں بلکہ سیاست کا تھا. ان کا کہنا ہے، میرے خیال میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ انٹیلیجنس برادری ان مسائل سے بخوبی آگاہ تھی. مجھے شک ہے کہ جو کچھ انہوں نے اس کے متعلق لکھا تھا وہ صدر کا ان کو ایک ادنا یونیورسٹی کہنے سے مطابقت نہیں رکھتا. اگر اوباما انتظامیہ یہ انتباہ سمجھنے میں ناکام رہی تو وہ اکیلی ایسی نہیں تھی. نیو امریکہ فاؤنڈیشن کے انسداد دہشت گردی سے متعلق امور کے تجزیہ کار برائن فشمین کا کہنا ہے کہ جب امریکہ نے عراق سے اپنی فوجیں واپس بلانا شروع کی تو بہت سے پالیسی سازوں کی توجہ اس پر سے ہٹ گئی تھی. فشمین کا کہنا تھا، عراق میں بغاوت کے انسداد کی مہم سے قریبی طور پر وابستہ ریپبلکن ارکان اور فوج کے بہت سے افسر ایک طرح سے اپنی فتح کا دعویٰ کرنا چاہتے تھے. تاہم فشمین کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، اس طرح کی معلومات کے لیے واشنگٹن میں کوئی حقیقی حلقہ رائے دہی نہیں تھا. حقیقت میں کم سے کم گزشتہ فروری سے انٹیلیجنس کے چوٹی کے عہدیدار کھلے عام اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے لاحق خطرات کا بتا رہے تھے. اس وقت کے ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل مائیکل فلن نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے عراق اور شام کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. ان کا کہنا تھا، میرے خیال میں یہ ایک ایسا خدشہ ہے جسے ہمیں بڑے قریب سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن جب 6 ماہ بعد صدر اوباما سے اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں ان کی پیش قدمی اور نقل و حرکت انٹیلیجنس کی جانب سے لگائے گئے اندازوں اور عراق کے اندر اور باہر پالیسی سازوں کی توقعات کے مقابلے میں کہیں تیز ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انٹیلیجنس وہاں موجود تھی تو پھر یہ سب غلط کیسے ہو گیا؟ اس بارے میں بات کرتے ہوئے سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ایڈمیرل مائک مولن کی خصوصی مشیر سارا چیز کہتی ہیں کہ اس مسئلے کا کچھ حصہ 9/11 کے دہشت گرد حملوں کے بعد کی گئی انٹیلیجنس اصلاحات سے جا جڑتا ہے. سارا کا کہنا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ بنیادی طور پر انٹیلیجنس برادری کا اپنا رخ تبدیل کر کے نیم فوجی تنظیم کی شکل اختیار کرنا ہے. یہ خفیہ معلومات اکٹھا کرنے اور پھر اس کا تجزیہ کرنے سے بدل کر نیم فوجی سرگرمی ہے، یعنی اہداف تلاش کرنا اور پھر انہیں درست کرنا. سی آئی اے نے اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس کے تجزیہ کار تواتر سے تجزیہ بھیجتے رہتے ہیں جن میں وسیع تر تناظر کو بیان کیا جاتا ہے، اور ایجنسی نے کبھی بھی ایک بڑی تصویر کو سمجھنے کی ضرورت سے انکار نہیں کیا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا یہ انتظار کر رہی ہے کہ آئے نائجیریا کی حکومت اسکول کی ان 219 طالبات کو رہا کرنے کے لیے مذاکرات کر سکتی ہے جنہیں اپریل میں بوکو حرام گروپ کے عسکریت پسند ہاسٹل سے اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ اسکول کی طالبات کا واقعہ معمولی ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ بوکو حرام کے جنگجو 2009 میں شورش کے شروع ہونے کے بعد سینکڑوں نوجوان مردوں، عورتوں اور بچوں کو جبر زبردستی یا ترغیبی طریقے استعمال کر کے اپنے ساتھ لے جا چکے ہیں۔ نائجیریا کے شہر گومبی سے وائس امریکہ کے این لک کی بھیجی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
بوکو حرام کے لوگ حاجہ حفصاتو بوبے نامی خاتون کے دو نوجوان بیٹوں کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ تقریباً 2 مہینے پہلے ان کے قصبے گوزا سے انہوں نے دن بھر میں 20 لڑکوں کو اٹھایا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان سے التجائی کی کہ ان لڑکوں کو چھوڑ دو، یہ طالب علم ہیں، وہ اسلامی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اور ان کا جواب تھا، لیکن ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے، ہم انہیں اپنے اسلامی اسکول میں بھیجیں گے۔ ان کی آنکھوں میں نمی آئی اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک اور ماں بھی تھی جو بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ان کے بیٹوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بوکو حرام کے ساتھ چلے جائیں۔ حاجہ اب گومبے میں کچھ کمرے کرائے پر اٹھاتی ہیں۔ پچھلے 5 سال کے دوران شمال مشرقی علاقوں سے بے گھر ہونے والے تمام افراد اسی ریاست کے صدر مقام کے مضافات میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ نئے آنے والے مزید 100 لوگ ریاست کے زیر انتظام چلنے والے ایک کیمپ میں رہتے ہیں۔ تینتیس سالہ عبد الرحمان موسیٰ کیمرون کی سرحد کے قریب واقع ایک قصبے مچکا سے یہاں پیدل آیا ہے۔ ستمبر کے مہینے میں جب عسکریت پسندوں نے قصبے پر قبضہ کیا تو وہ ایک گھر میں چھپ گیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عسکریت پسند گھر گھر جا رہے تھے اور ہر کمرے میں جا کر اچھی صحت اور جسامت کے مردوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب وہ اس جگہ آئے جہاں میں موجود تھا تو میں پچھلے دروازے سے باہر کود گیا اور بھاگ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھاگنے کے دوران ایسی نعشیں دیکھی جن کے سر قلم کیے جا چکے تھے۔ گومبی کے کیمپ میں پناہ لینے والے بہت سے لوگ ریاست بورنو کے ایک ضلع دیمبوا اور شمال مشرق میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اسی مقام کے ایک اور قصبے سے آئے ہیں۔ بانس کی اپنی چھڑی کے سہارے کھڑا تھیکی آنکھوں والا 75 سالہ حاجی ابو بکر عمر 6 افراد پر مشتمل گھرانے کا سربراہ ہے۔ وہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ بوکو حرام کے لوگ ان کے 4 بھتیجوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے، پچھلے 3 مہینوں میں جب سے وہ گئے ہیں ہم نے ان کے متعلق کوئی خبر نہیں سنی۔ مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ ہم انہیں دوبارہ دیکھ سکیں گے، ہم یہ معاملہ خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھتیجے کسان تھے اور بچوں والے تھے، وہ جنگجو نہیں تھے، لیکن جنہوں نے ان کے ساتھ جانے سے پس و پیش کیا انہیں مار دیا گیا۔ بعد ازاں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہونے والے افراد کے ساتھ کام کرنے والی انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ ان کے لوگوں نے بتایا ہے کہ انہیں تھوڑی بہت تربیت دی گئی اور عیسائیوں کو زبردستی اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بوکو حرام والے نئے بھرتی ہونے والوں کو میدان جنگ میں اگلی صفوں پر بھیج دیتے ہیں اور ایک طرح سے انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سال مزید کئی علاقوں پر قابض ہونے کے بعد بوکو حرام مردوں کو بھرتی کرنے کے لیے کئی دوسرے حربے بھی استعمال کر چکا ہے۔ دیمبوا ضلع سے تعلق رکھنے والے موسیٰ ابراہیم کہتے ہیں کہ بوکو حرام والے بستیوں میں جا کر نوجوان مردوں کو بہلاتے پھسلاتے ہیں اور انہیں رقم دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ بھرتی ہو جائیں تو انہیں $1200 تک ملیں گے۔ موسیٰ کا کہنا ہے کہ وہ کمیونٹیز پر ٹیکس بھی لگاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ وہ خوراک یا اچھی جسامت کے مردوں کی ایک مخصوص تعداد یا کچھ اور عطیے میں دیں۔ بوکو حرام کے جنگجوؤں نے جولائی میں ضلعی صدر مقام دیمبوا پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے لوٹ مار کر کے قصبے کو تباہ و برباد کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے قصبے والوں پر فوج کی مدد کرنے کا الزام لگایا۔ اس قصبے میں انہوں نے وہی کچھ کیا جو ریاست بورنو بھر میں کر چکے ہیں۔ یعنی گھروں کو نظر آتش کرنا، لوٹ مار کرنا، نوجوان لڑکیوں کو اٹھا لینا، مردوں کو ہلاک کرنا یا انہیں جبری بھرتی کرنا۔ دنیا ونوگو تلالا اپنے ہاتھ کے اشاروں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ بھاگ رہے تھے تو ان کے آس پاس سے گولیاں کہاں کہاں سے گزر رہی تھیں۔ عسکریت پسند ایک موٹر سائیکل پر ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ ان کے الفاظ ہیں، میں نے اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو، انہیں صرف مردوں کی تلاش ہے، وہ عورتوں کے پیچھے نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ عورتوں کو ہلاک بھی نہیں کر رہے، وہ صرف مردوں کو مار رہے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی عمر کے لڑکے بھی ان کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ اسے مار ڈالیں گے۔ عسکریت پسندوں کے ایک گروہ نے ان کی سب سے بڑی بیٹی فلماتا کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، وہ صرف 15 سال کی ہے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ توڑ دیا اور لوٹ مار کی، وہ اس کے والد کو ڈھونڈ رہے تھے۔ فلماتا نے جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ میں اپنی بہن بھائیوں میں وہ واحد باقی رہ گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں کانپ رہی تھی، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ کالے حجاب کے نیچے اس طرح حرکت کر رہا تھا جیسے اس کا دل زور سے دھڑک رہا ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ جب انہیں اس کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ حوصلہ کرو، چونکہ تمہارا والد مر چکا ہے، ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کچھ لوگوں کو میری حفاظت کے لیے یہاں چھوڑ جائیں گے، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس روز فلماتا کی والدہ زینب قریبی گاؤں میں گئی ہوئی تھی، وہ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر رونے لگی۔ فلماتا اور ان کی بہن بھائی دوسرے ہی روز منہ اندھیرے قصبہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس نے بوکو حرام سے دمبوا کا کنٹرول واپس لے لیا ہے، لیکن مسلح افراد نے 19 اکتوبر کو دوبارہ اس قصبے پر حملہ کیا۔ ادھر گومبی میں پناہ لینے والے انتظار کر رہے ہیں، فی الحال اپنے گھر لوٹنا محفوظ نہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بیجت حاضر ہے۔ پاکستان میں محرم شروع ہوتے ہی حکام نے درجنوں سنی اور شیعہ علماء کو ایسے لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جو امن کے لیے خطرہ خیال کیے جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں پولیس نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کو پولیس کو اپنی نقل و حرکت سے آگاہ رکھنے کی پابندی کرنا ہوگی۔ افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پاکستانی فوجوں نے کم از کم 18 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق ہفتے کو دیر گئے تحصیل باڑہ میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو طیاروں کی مدد سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ تازہ کارروائی اس قبائلی علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف گزشتہ ہفتے شروع کیے گئے آپریشن خیبر ون کا حصہ تھی۔ قبائلی علاقوں میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کی جانب سے یوم سیاح منانے کے اعلان کے بعد کراچی میں اتوار کے روز کاروباری زندگی بند رہا، سڑکوں پر ٹریفک بھی کم رہی۔ ایم کیو ایم نے سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کے بیان پر احتجاج کے لیے یوم سیاح کا اعلان کیا تھا۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
اتوار کو متحدہ قومی موومنٹ کے یوم سیاح کے نتیجے میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں معمولات زندگی متاثر رہے، جہاں مختلف علاقوں میں دکانیں اور پیٹرول پمپ بند، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک کم رہی۔ صوبہ سندھ کے دیگر علاقے بھی اس یوم سیاح سے متاثر رہے۔ ہفتے کو متحدہ قومی موومنٹ نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کے لفظ مہاجر کے خلاف بات کرنے پر اتوار کو ملک گیر یوم سیاہ منایا جائے گا۔ پی 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 کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ خورشید شاہ کے بیان کو نہ صرف یہ کہ غلط سمجھا گیا، مزید یہ کہ خورشید شاہ اپنے بیان پر معافی مانگ چکے ہیں اور یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما سید سردار احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ یوم شیعہ کا تعلق مذہب سے ہے۔ یہ چونکہ خورشید شاہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے مہاجر کے لفظ کو گالی سمجھا اور اس طرح سے تصدیق کی جو سب کے جذبات مجروح۔
پی 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 کے سینئر رہنما تاج حیدر نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ظاہر ہے کہ ہم جو تنازع ہے اس کو بڑھانا نہیں چاہتے، جو یہ کر رہے ہیں اس سے تنازع کو بڑھایا جا رہا ہے، ختم نہیں کیا جا رہا ہے۔
متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں شارع قائدین پر احتجاج کیا اور شام کو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کی طرف سے یوم سیاہ پر ساتھ دینے پر عوام، ٹرانسپورٹرز اور تاجروں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ بعد ازاں شہر میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
مصر کے صدر فتح السیسی کہتے ہیں کہ جزیرہ نما صنائع میں ایک فوجی چوکی پر کیا گیا حملہ غیر ملکی فنڈز کے ساتھ کی جانے والی کارروائی تھی، اور جو عناصر اس نوعیت کے حملے کرتے ہیں انہیں پھانسی دینا چاہیے۔ اس حملے میں 30 فوجی ہلاک ہو گئے۔ مسٹر سیسی نے ہفتے کے روز کہا کہ ان کا ملک غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ برسرے پیکار ہے جو مصر کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ جزیرہ نما صنائع میں جمعے کے روز الگ الگ چوکیوں پر کیے گئے حملوں میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے آخری رسومات کے موقع پر سوگواروں نے صدر سیسی کے اس وعدے کی حمایت کی کہ عسکریت پسندوں کے خلاف انتہائی اقدام اٹھائے جائیں گے۔ مصر نے شمالی اور وسطی جزیرہ نما صنائع میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی صورتحال کا نفاذ کر دیا ہے، اور 2 دہشت گرد حملوں کے بعد غزہ کے ساتھ ملک رفاہ کی سرحدی چوکی کو بند کر دیا گیا ہے۔ ابھی کسی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن مصر میں انتہائی فعال گروپ سولجرز آف ایجپٹ پہلے اس نوعیت کے حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے۔ ان میں اس ماہ کے شروع میں قاہرہ میں ہونے والا حملہ بھی شامل ہے جس میں 12 افراد زخمی ہوئے تھے۔ مصر میں شمالی صنائع میں ایک دہشت گرد حملے کے بعد ہنگامی صورتحال کا نفاذ کیا گیا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے اپنی ایک نشری تقریر میں کہا کہ مصر دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے اور یہ لڑائی طویل ہوگی۔ قاہرہ سے ایڈورڈ جیرینین کی رپورٹ سنیے۔ مصری افراد کا ایک گروپ قاہرہ میں اس تشدد کے خلاف پوسٹر اٹھائے ہوئے اس کی مخالفت میں نعرے لگاتا رہا۔ جمعے کے روز صنائع میں ایک مہلک خود کش بم حملہ ہوا، اور اس سے ہٹ کر ایک اور مسلح حملہ بھی کیا گیا، اور یہ دونوں حملے سیکیورٹی چوکیوں پر کیے گئے تھے۔ کم سے کم 30 فوجیوں کی ہلاکت نے متعدد مصری افراد کو مشتعل کر دیا جو تشدد اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور جس نے ملک کے مختلف حصوں کو مہینوں سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہلاک ہونے والے فوجیوں میں سے ایک کی والدہ نے مایوسی سے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا۔ ایک معمر شخص نے تاسف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہلاک ہونے والے بے گناہ تھے اور وہ موت کے حقدار نہیں تھے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ مصری تشدد سے تنگ آ چکے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ختم ہو جائے۔ حکومت نے جزیرہ نما صنائع کے شمالی اور وسطی حصوں میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کر دیا، اور غزہ کے ساتھ رفاہ کی سرحدی چوکی کو مزید احکامات تک بند کر دیا گیا ہے۔ صنائع کے دیہاتوں اور قصبوں میں شام 5 بجے سے صبح 7 بجے تک رات بھر کے لیے کرفیو بھی لاگو ہوا ہے۔ ایک صدارتی حکم نامے میں توثیق کی گئی ہے کہ فوج اور پولیس علاقے میں سلامتی کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور مصری عوام کی جانوں کا تحفظ کرنے کے لیے دہشت گردی اور اس کے مالی امور کے خطرات سے ہر ممکن طور پر نمٹے گی۔ صدر عبد الفتاح السیسی نے ہفتے کے روز ایک جذباتی خطاب کیا، ان کے ساتھ فوج کے اعلی عہدیدار بھی تھے۔ صدر نے کہا کہ مصر کو ایک بیرونی دشمن کا سامنا ہے جو تباہی پھیلانے کی کوشش میں ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کہہ رہے ہیں کہ مصر کی فوج کے خلاف جمعے کے روز کیے گئے دہشت گرد حملے کے پس پردہ ایک غیر ملکی فریق ملوث ہے، اور بم حملے کا مقصد مصری عوام اور مصری فوج کی ہمت کو توڑنا ہے۔ صدر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ خبردار رہیے، وہ ہمارے ساتھ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے ہوشیار رہیے۔ مسٹر سیسی نے کہا کہ مصر دہشت گردی کے خلاف بقا کی جنگ کر رہا ہے جو طویل عرصے تک جاری رہے گی، لیکن انہوں نے پیش گوئی کی کہ مصر کو بالآخر کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ جمعے کے روز کیے گئے انتہائی مہلک حملے کے عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ خود کش حملہ آور نے صنائع کے قصبے العریش کے شمال میں اپنی گاڑی ایک فوجی چوکی سے ٹکرا دی، جس سے درجنوں فوجی ہلاک ہو گئے۔ العریش کے جنوب میں ایک اور چوکی پر کیے جانے والے مسلح حملے میں ایک افسر ہلاک اور 2 فوجی زخمی ہوئے۔ مصر کے تجربہ کار ایڈیٹر اور پبلشر ہشام قاسم نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ بیشتر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صنائع میں دہشت گردوں کا تعلق خطے میں موجود دوسرے دہشت گرد گروپوں سے ہے۔ ایڈیٹر اور پبلشر ہشام قاسم کہتے ہیں کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے، دہشت گرد عوامل پر مشتمل ایک گروپ جغرافیائی طور پر سوچ سے کہیں زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت توجہ کا مرکز اسلامک اسٹیٹ ہے، لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور نیم سہارا افریقہ میں پھیلا ہوا ہے۔ صومالیہ میں الشباب، نائجیریا میں بوکو حرام سے لے کر مالی میں موجود دہشت گرد گروپوں تک اس کا پھیلاؤ دیکھا جا سکتا ہے۔ قاسم توجہ دلاتے ہیں کہ صدر سیسی نے غزہ کے ساتھ رفاہ کی سرحدی چوکی کے جنوب میں ایک بفر زون کی تشکیل کے بارے میں کہا ہے، تاہم تجربہ کار ایڈیٹر کو اس بارے میں شبہ ہے کہ مقامی افراد کی وجہ سے حمایت کے فقدان کے باعث اس نوعیت کا منصوبہ کامیاب ہو سکے گا۔ انصار بیت المقدس کہلانے والا ایک دہشت گرد گروپ سینائی میں دہشت گرد کاروائیوں کی اکثر ذمہ داری لیتا ہے۔ بعض مصری تجزیہ کاروں نے اس گروپ کو حماس سے مربوط قرار دیا ہے۔ حماس جو غزہ کو کنٹرول کرتا ہے اور جسے امریکہ اور دوسرے ملکوں کی طرف سے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ حماس کے عسکریت پسند ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ شام کے ایکٹیوسٹ نے کہا ہے کہ کوبانی شہر میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں اور کرد جنگجوؤں کے درمیان 6 ہفتے سے جاری لڑائی میں 800 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام میں انسانی حقوق کے علمبردار گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اتوار کے روز بتایا کہ وسطی صوبے ہومس میں ہفتے کو دیر گئے سرکاری افواج کے فضائی حملوں میں کم سے کم 24 افراد مارے گئے۔ لبنان کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی شہر ٹریپولی میں مسلح افراد کے ساتھ شدید لڑائی میں اس کے کم سے کم 3 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں عسکریت پسند بظاہر اب اس طرح کے انفرادی حملوں کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہو رہے ہیں، جس طرح کا حملہ بدھ کے روز کینیڈا کے دارالحکومت آڈوا اور پیر کے روز صوبے کوبیک میں ہوا۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے ال پیسن کی رپورٹ کے مطابق ایسے حملے چھوٹے پیمانے پر ہوتے ہیں لیکن انہیں روکنا اکثر اوقات مشکل ہوتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آڈوا میں پیدا ہونے والی تمام افراتفری اور شہر کی جنگی یادگار پر معمول کی ڈیوٹی پر مامور ایک سپاہی کو گولی مار کر ہلاک کیے جانے کی وجہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کا ایک حامی تھا۔ اگرچہ خلل اندازی وسیع پیمانے پر ہوئی، تاہم یہ حملہ اور کیوبیک میں ایک نو مسلم کی کار سے ہونے والا حملہ، ہائی جیکنگ اور دنیا بھر میں گزشتہ عشروں میں ہونے والے بڑے پیمانے کے دوسرے حملوں سے نمایاں طور پر مختلف ہے۔ رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کلارک کہتے ہیں کہ چھوٹے پیمانے پر ہونے والا اس قسم کا حملہ بظاہر عسکریت پسندوں کے درمیان ایک فیشن سا بنتا دکھائی دیتا ہے۔
What we've seen, certainly since about 2006-2007, is an increasing fashion for not particularly well-trained people.
ہم یقینی طور پر تقریباً سن 2006 اور 2007 سے یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان لوگوں میں یہ فیشن بڑھ رہا ہے جو نہ تو اچھی طرح تربیت یافتہ ہیں اور نہ ہی دہشت گردی کے بڑے ماہر، کہ وہ صرف اور صرف جذبے کی بنیاد پر ایک یا دو کی تعداد میں جاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کلارک کے، اور مائیکل کلارک کہتے ہیں کہ اس وجہ سے انہیں تلاش کرنا اور روکنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جتنا کہ کسی طویل سازش میں ملوث کسی بڑے گروپ کو تلاش کرنا اور روکنا۔ ان کے الفاظ،
The lack of skill is made up for by the fact that they are very unpredictable. And if enough people
یہ کام اس لیے دشوار ہو جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر تنہا بھیڑیے جیسے حملے کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو تو پھر واقعی ان میں سے کچھ کو پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مائیکل کلارک کے۔ لیکن ٹورنٹو گلو اینڈ میل کے مطابق جو بات کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن ہے وہ یہ کہ آٹوا اور کیوبیک میں حملہوروں کو بظاہر سیکیورٹی سروسز جانتی تھیں۔ خطرات کی جانچ سے متعلق ایک کمپنی میپل کرافٹ رسک اسسمنٹ کے ٹریور سلیک نے اسکائپ کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کچھ مشکل سوال پیدا ہوں گے۔ ان کے الفاظ،
Questions will be asked about why, when it became clear that these perpetrators were looking to go and fight,
اس بارے میں سوال پوچھے جائیں گے کہ یہ چیز کب اور کہاں واضح ہوئی کہ یہ مجرم اسلامک اسٹیٹ کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے شام یا عراق جانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں گرفتار کرنے کے لیے مزید اقدامات کیوں نہیں کیے گئے۔ یہ الفاظ تھے ٹریور سلیک کے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایسے غیر پیشہ ورانہ حملہوروں کو اکثر اوقات سیکیورٹی کے سادہ اقدامات سے روکا جا سکتا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر نے حملے کے بعد ایک سخت بیان دیا، اور ٹریور سلیک کہتے ہیں، مجھے اس بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ آئی ایس کے خلاف اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کارروائی کے لیے بھرپور اور پہلے سے زیادہ حمایت کا اظہار ہوگا، اور شاید اسے اندرون ملک زیادہ سخت پالیسیوں کے لیے پہلے سے زیادہ تائید بھی حاصل ہوگی۔ اور مائیکل کلارک کے بقول ماضی میں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔
None of us would want to live in a society in which there was so much surveillance that everybody who was vulnerable to radicalization would be automatically picked up.
ہم میں سے کوئی بھی ایسے معاشرے میں رہنا نہیں چاہے گا جس میں اتنی زیادہ نگرانی ہو کہ ہر اس شخص کو جو انتہا پسندی کی طرف مائل ہو سکتا ہو اسے خود کار طریقے سے چن لیا جائے۔ ہمیں جو کچھ کہنا ہوگا وہ یہ کہ کیا ہم خطرے کے کسی عنصر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور یقینی طور پر برطانیہ میں عوام اس حقیقت کو نسبتاً زیادہ قبول کر رہی ہے کہ ایسے واقعات گاہے گاہے ہوتے رہیں گے۔ مائیکل کلارک کہتے ہیں کہ منظم گروپس یا انفرادی طور پر حملے کرنے والوں کے لیے حملوں کی ایک ایسی مستقل قسم کی مہم چلانا جو اہم مغربی ملکوں کی پالیسیاں تبدیل کر دیں یا ان کے لوگوں میں اس خطرے کے لیے جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے وہ عادی ہو چکے ہوں برداشت کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ کے جمہوریت نواز مظاہرے کے منتظمین نے اپنے اگلے اقدام کے بارے میں لیے جانے والے ایک ووٹ کو منسوخ کر دیا ہے اور فوری طور پر واضح نہیں کہ آیا ووٹ دوبارہ کرایا جائے گا۔ یوکرین میں ووٹر نئے پارلیمان کے لیے ارکان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اتوار کے روز ہونے والے یہ انتخاب ماسکو کی پشت پناہی رکھنے والے لیڈر وکٹر یناکوویچ کے فروری میں اقتدار چھوڑنے کے بعد پہلے پارلیمانی انتخاب ہیں۔ وکٹر یناکوویچ کے ملک چھوڑنے کے نتیجے میں صدر پیٹرو پوروشینکو کے تحت یورپ نواز قیادت سامنے آئی تھی۔ دارالحکومت کیو کی ایک رہائشی اعلی مالیوچینکو کا کہنا ہے کہ ہم بلا شبہ یوکرین میں صورتحال کے بہتر ہونے کی امید کر رہے ہیں کہ نئے حکام عوام کے لیے بہترین اقدام اٹھائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ بالآخر ضروری اصلاحات کی جائیں گی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سابق حکام سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ توقع یہ ہے کہ مسٹر پوروشینکو کی پارٹی اتوار کے روز ہونے والے انتخاب میں نمایاں پوزیشن حاصل کر سکے گی، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا ان کی پارٹی اتحاد کی تشکیل کے بغیر خود حکومت قائم کرنے کی اہل ہو پائے گی یا نہیں۔ صدر پوروشینکو کی حمایت کرنے والی پارلیمنٹ کے امکان یہی ہے کہ ماسکو کے ساتھ تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے۔ کیو ماسکو کو ملک کے مشرقی حصے میں روس نواز باغیوں کی حمایت کرنے کا الزام دیتا ہے۔ اس تنازع میں اب تک 3,700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور یوکرین کے اقتصادی مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر ایبولا سے متاثرہ مرکزی ملکوں کا دورہ کر رہی ہیں تاکہ دوسرے ملکوں کو مزید اقدام اٹھانے پر مائل کیا جا سکے۔ پاور گنی، لائبیریا اور سیرا لیون جائیں گی۔ اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کینیڈی سینٹر فن و ثقافت کے فروغ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھی سارا زمان نے حال ہی میں سینٹر کے ایک عہدیدار گارتھ تھراس سے ایک پروگرام سینٹر اسٹیج کے بارے میں بات کی۔ اسی گفتگو پر مبنی ایک رپورٹ آپ کو سناتے ہیں۔
Alright guys, جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے ہیں کینیڈی سینٹر، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں گارتھ تھراس۔ گارتھ تھراس کینیڈی سینٹر میں کمیونٹی انگیجمنٹ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائنگ اس۔
سر، اٹس مائی پلیجر۔
سو فرسٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو، واٹس کینیڈی سینٹرز گول ان ہوسٹنگ سینٹر اسٹیج؟
اٹس گریٹ کوسچن۔
کینیڈی سینٹر اپنی ابتدا سے ہی بین الاقوامی ثقافتی سفارتکاری کے ایک پلیٹ فارم کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ اس سینٹر میں سال بھر آرٹسٹ اپنی پرفارمنس پیش کرتے رہتے ہیں۔ کئی برسوں سے ہم سال کے ان ایام میں بڑے پیمانے پر انٹرنیشنل فیسٹیولز کر رہے ہیں، جن کا اہم بنیادی پہلو یہ ہے کہ ان تقریبات میں آرٹسٹ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون ہیں، بلکہ اپنے اس تجربے سے وہ بین الثقافتی روایات بھی قائم کرتے ہیں۔
So what kind of feedback have you received from your audiences so far regarding center stage?
Enthusiasm, applause, warm
ناظرین سے ہمیں جو کچھ ملا ہے اسے ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ جوش و خروش، بہت زیادہ تعریف، پرفارمنسز پر پرجوش تبصرے اور بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ سب سے اہم چیز بالخصوص سینٹر سٹیج کے حوالے سے یہ ہے کہ آرٹسٹ اور ناظرین کے درمیان ایک حقیقی ربط اور نظریات اس ثقافت کا تبادلہ۔
In terms of organizing center stage over here, letting the artists come and use this space, and also in terms of nurturing the arts in Washington DC, what are some of the big challenges that the Kennedy Center faces?
One of the challenges we face is
ہمیں جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے ایک بڑا چیلنج وقت ہے، جس کا آرٹسٹ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ یعنی انہیں اسی طرح کی تکنیکی مدد فراہم کرنا جس کے ذریعے وہ ان ناظرین جنہیں وہ یہاں لانا چاہتے ہیں لانے میں کامیاب ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے ہم بہت سے وسائل استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہم عموماً کامیاب رہتے ہیں، لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم یہ کام سال بھر نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس سلسلے میں امریکی محکمہ خارجہ اور نیو انگلینڈ فاؤنڈیشن جیسے اپنے شراکت داروں کا تعاون حاصل کرتے ہیں کہ وہ اس چیلنج سے نمٹنے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ کینیڈی سینٹر کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کی حیثیت ایک ثقافتی مرکز کی نہ ہو۔
پلیٹ فارم فار کلچر ہیر ان واشنگٹن اینڈ ان دی یونائیٹڈ سٹیٹس،
پیپل ہو کم ان، یہاں آنے والے لوگ جو ان فنکاروں کے پہلے سے فین نہیں ہوتے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستانی فنکار آئے ہوئے ہیں یا مراکشی فنکار آئے ہوئے ہیں، تو ان کے ذہن میں ان کی کوئی تصویر یا ان کے متعلق کوئی رائے ہوتی ہے، لیکن جب وہ ان کی پرفارمنسز دیکھ کر یہاں سے جائیں گے تو ان کی رائے اس رائے سے بہت بہتر ہوگی جو ان کی یہاں آنے سے پہلے تھی، کیونکہ آرٹسٹ بہت اہم ہوتے ہیں، وہ اپنے کلچر کے اہم ترین نمائندے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے معاشروں کے لیے بھی اس لحاظ سے اہم ہوتے ہیں کہ وہ انہیں یہ معلومات فراہم کرتے ہیں کہ ہم انفرادی طور اور اجتماعی حیثیت میں کون ہیں اور کیا ہیں۔
Thank you so much for talking to us.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں۔
ایک حالیہ کانفرنس میں بین الاقوامی امداد دہندگان نے فلسطینی عوام اور غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے تقریباً 5.5 ارب ڈالر امداد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسرائیل اور دہشت گرد تنظیم حماس کے درمیان 7 ہفتوں تک جاری رہنے والی جنگ نے علاقے اور عوام کو خاصا نقصان پہنچایا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے فلسطینی عوام کے لیے 212 ملین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا اور اس طرح فلسطینی عوام کے لیے امریکہ کی کل امداد 400 ملین ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ وزیر خارجہ کیری نے اس موقع پر کہا کہ یہ محض آغاز ہے، ابھی مزید بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ غزہ کو ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے جو اپنے عوام کی خدمت کر سکے، طویل المیاد اقتصادی سرمایہ کاری لائے جس سے معیشت کو فروغ ملے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ناپائیدار اسٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں۔ وزیر خارجہ کیری نے مزید کہا کہ اسرائیل میں عدم اطمینان، شکوک و شبہات اور غم غصے کے جذبات کو صرف مغربی کنارے اور غزہ ہی اس صورت میں سرد کر سکتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے تنازعات کو باہمی طور پر حل کر لیا جائے۔ فریقین کے لاتعداد مطالبات کو پورا کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، اور اسی طرح طویل المیاد بنیادوں پر امن کے قیام کے بغیر غزہ کی صورتحال کو مکمل طور سے بہتر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ امن ہی پر امید مستقبل کا ضامن بن سکتا ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے مزید کہا کہ اسی لیے دو ریاستی حل کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں اب کہیں زیادہ ہے، اور اس کے لیے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانے کے سلسلے میں امریکہ پوری طرح پرعزم ہے۔ مذاکرات محض مذاکرات کی خاطر نہیں بلکہ اس علاقے کا مستقبل اس کا متقاضی ہے۔ امریکہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں مزید پیش رفت کے لیے کام کرتا رہے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ انتہائی اہم مسائل کو حل یا دونوں فریقوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ کشادہ ذہنی، خیر سگالی، ہمت اور حوصلے سے طویل المیاد بنیادوں پر غزہ کی ضرورتوں کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ ہم فلسطینیوں اور اسرائیل اور دوسرے پڑوسیوں کے درمیان پائیدار امن کو حقیقی طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہم اول دن سے اس بارے میں واضح ہیں کہ درپیش چیلنجوں کی راہ میں خاصی مشکلات ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ آنے والا وقت مشکل ثابت ہو سکتا ہے، مگر بالآخر ہم سب ایک چیز پر ضرور متفق ہیں، یعنی اسرائیلیوں کی سلامتی، آزادی اور احترام، اور ایک فلسطینی ریاست کا قیام، اور اس کے ساتھ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے امن اور خوشحالی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں کچھ نئی اور معیاری فلمیں بنی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام کہانی پاکستانی میں اسی موضوع پر ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
پاکستانی فلم انڈسٹری لالی ووڈ آزادی پاکستان کے بعد بہت پروان چڑھی۔ 60 اور 70 کی دہائیوں میں بہت سی بہترین فلمیں لالی ووڈ کے ذریعے منظر عام پر آئیں۔ پاکستانی فلم سٹارز نے سلور سکرین پر جلوہ گر ہو کر اپنے چاہنے والوں کو بہترین فارم آف انٹرٹینمنٹ سے محسوس کیا۔
جب وحید مراد صاحب، درپن صاحب اور یہ بڑے بڑے جو آرٹسٹ، تسبیح خانم صاحبہ اور رانی صاحبہ، یہ لوگ جب تھے، جب انہوں نے انڈسٹری میں کام کیا اور بڑے بڑے انعام، بہت بہت نام ہے، اتنے بڑے۔
لالی ووڈ نے بہت سے لیجنڈ فنکاروں کو جنم دیا، جن میں سلطان راہی، شمیم آرا، سنتوش، احمد رشدی، البیلا، ننا، درپن، دیبا، حبیب اور رنگیلا شامل ہیں۔ شبنم، ندیم، فیصل، بابرا کی جوڑیوں نے بھی خوب داد وصول کی اور پاکستانی سینما میں ایک تاریخ رقم کی۔ محمد علی، زیبا، شاہد، غلام محی الدین، نیلی اور بہت سے فن کے ستاروں نے لالی ووڈ کی جگمگ میں مزید اضافہ کیا۔ لالی ووڈ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 65 اور 71 کی جنگوں میں نور جہاں کے گانوں اور اس موضوع پر بننے والی فلموں نے تہلکہ مچا دیا۔
شروعات تو بہت اچھی ہوئی، اس کے بعد 60s 70s کی دہائیوں میں بھی بہت سے اچھے ایکٹرز تھے، دیبا، شبنم، علی، دیوز، درپن، البیلا، رنگیلا نے اتنی کامیڈی موویز بنائی، تو مطلب دیر واز لاٹس ٹو آفر فرام لالی ووڈ ان دی ارلی سٹیجز۔
لیجنڈ وحید مراد، جنہیں چاکلیٹ ہیرو کا بھی نام دیا گیا، 60s اور 70s کی دہائی میں فلم بینوں کے دل اور دماغ پر چھائے رہے اور لیڈی کلر کا خطاب بھی حاصل کیا۔ اور اسی دوران سلطان راہی کا گولڈن ایرا بھی شروع ہوا۔ سلطان راہی نے پنجابی سینما کو اکیلے اتنے برسوں اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھا۔
تیری بدبختی صرف فنی نتا، تو چٹ دا صرف نہ سنے آدھا کھاک نہیں دیکھا۔
سلطان راہی کی وفات سے پہلے ہی لالی ووڈ کا ڈاؤن فال تو شروع ہو چکا تھا، اور پھر ان کے جانے کے بعد تو جیسے نوز ڈائیو ہی لگ گئی۔ غیر معیاری اور سینس لیس فلمیں بننے لگیں۔ پڑھے لکھے پروڈیوسرز ڈائریکٹرز کی فقدان نے ان پڑھ، ایررلیونٹ، کاروباری اور تنگ سوچ اور معلومات رکھنے والے سیکنڈ ٹیئر ٹیلنٹ کو جنم دیا، اور پھر اسی سیکنڈ ٹیئر جنریشن نے لالی ووڈ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ بیسک انفراسٹرکچر، انسٹیٹیوشنز، اچھے سینما گھروں کی کمی، جدید ٹیکنیکل سہولیات کا فقدان اور پیسے کی انویسٹمنٹ، ان سب ضروری ایلیمنٹس میں سے ہے، جس میں سے ایک بھی اگر میسر نہیں تو انڈسٹری قائم نہیں ہو سکتی۔ اب برس ہا برس بعد دوبارہ لالی ووڈ کا ریوائیول ہو رہا ہے، جہاں خدا کے لیے، بول، زندہ بھاگ اور وار جیسی بہترین فلموں نے فلم بینوں کو دوبارہ سینما گھروں میں آنے پر مجبور کیا۔
وار کے کیس پہ ایک ایسی فلم ہم بنا رہے تھے جو جس طرح کی پہلے پاکستان میں اٹیمپٹ بھی نہیں ہوئی تھی، ہر لحاظ سے، چاہے اس کا جو سکیل تھا پروڈکشن کا، چاہے وہ ہو، چاہے اس کی سینماٹوگرافی ہو، اس کی جو ویژول افیکٹس ہیں وہ۔ ایوری ایوری ون انڈرسٹوڈ کہ یار ایک مووی اگر ہم ذرا بڑے اسکیل کی بناتے ہیں تو اس کے کئی فائدے ہوں گے، ناٹ جسٹ فار دا فلم اٹ سیلف لیکن فار دا انڈسٹری. لوگوں کو نظر آیا کہ یار اس اسکیل پہ مووی بن سکتی ہے، اس طرح کی مووی بن سکتی ہے.
سب کو مل کے ایک کمپوزیشن بنانا ہے، اگر وہ کمپوزیشن نہ بنی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا.
شعیب منصور، ثاقب ملک اور بہت سے سینئر ڈائریکٹرز کے ساتھ ساتھ اب نئی جنریشن جیسے کہ جامی، بلال لاشاری، ناصر تہرانی، شعیب خان جیسے بہترین فلم ڈائریکٹرز بھی لالی ووڈ کی نئی پہچان کے ذمہ دار ہیں. ایشو بیسڈ فلموں سے کامیابی کی شروعات کرنے کے بعد لالی ووڈ میں کمرشل فلمیں بھی بننے لگی ہیں. اینڈ فائنلی لالی ووڈ از بیک ان ایکشن.
سنسان ہے، گمنام ہے.
اور اس کے ساتھ ہی یہ نیوز شو ختم ہوا. ایڈیٹر شہناز عزیز، پروڈیوسر ندیم یعقوب، انجینئر جان گارڈن کے ساتھ بہجت کو اجازت دیجیے.